انسان کو حلال سے حرام روزی کی جانب پہنچا دیتی ہے. اور حرام روزی وہ گناہ کہ اگر انسان بعد میں توبہ بھی کرے تو جو اس کا نقصان ہے وہ تو انسان کو پہنچ کر رہے گا. توبہ کرنا نماز چھوڑ دی توبہ کر کے بعد میں نماز پڑھنے لگی, لیکن اگر حرام روزی کو حاصل کی اور 10 سال بعد توبہ کی تو توبہ کے بعد گناہ تو معاف ہو جائے لیکن 10 سال تک اپنے اور ان تمام لوگوں کی جنہیں حرام روزی کھلائی گئی روح کے یا ایمان کے نقصان پہنچنے کا جو عمل ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. جس طریقے سے ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ زہر کھا کر توبہ بھی کر تو خودکشی کا گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن زہر کا نقصان تو ختم ہونے سے رہا. اسی لیے یہ مسائل بڑی احتیاط سے سننے کی ضرورت. اور پھر یہ نکاح و طلاق کے مسئلے, اس کے اندر اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہوگی, مسئلہ چاہے بہت کم پیش آتا ہو لیکن اس کے اوپر عمل نہ کیا جا سکا تو بعض اوقات ذرا سی خرابی انسان کی پوری نسل کو حلال سے حرام میں تبدیل کر دے. بعد میں انسان توبہ بھی کرنا چاہے تو ایسے مقام پر پھنس جاتا ہے کہ اس کی توبہ بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ہم نے اس سے پہلے جو مثالیں دی کہ بنا کرتے رہے بعد میں نکاح کر دیا لیکن نکاح کر کے اب اس مقام پر پہنچ چکے کہ یہ پتا چلا کہ نکاح بالکل غلط, 20-22 سال نکاح کو ہو گئے, اولادیں ہو گئیں, بیٹے بیٹیاں ہو گئیں, آج یہ پتا چلا کہ وہ نکاح ہی غلط ہے اور یہ پورا سلسلہ حرام کا سلسلہ. طلاق کے سلسلے میں ابھی 2 دن پہلے ہی ایک مسئلہ پیش آیا تھا. ایک شخص کو اس وقت کی غالب حکومت کی مدد مجبور کیا گیا کہ وہ زبردستی اپنی بیوی کو طلاق دے. آپ ہی کے علاقے کا واقعہ, اس نے طلاق دے دی, اب سے 8 یا 9 سال پہلے کا واقعہ. طلاق دینے کے بعد اب دوسرے شخص نے اس عورت سے نکاح کر دی اور آج جا کر یہ پتا چلا کہ پہلی طلاق بالکل باطل, شوہر کو زبردستی حکومت نے مجبور کرتے ہوئے طلاق دینے پر آمادہ کیا. شوہر نہ اس وقت راضی تھا نہ آج راضی. اب کیونکہ دوسرے نکاح کرنے والے یہ پتا نہ تھا کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, آج اس کو پتا چلا. یہ اس کو اس وقت ہی معلوم تھا کہ شوہر راضی نہیں تھا اپنی بیوی کو طلاق دینے, لیکن طلاق ہو گئی تھی, وہ اس سے آ گیا تھا طلاق نامہ, اس نے شادی ہوئی. آج ایک تقریر سن کر اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ طلاق غلط, جب وہ طلاق غلط تھی تو دوسرا نکاح غلط, اور جب دوسرا نکاح غلط تھا تو آج جو 8 یا 9 سال اس نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے یہ سارے کے سارا رشتہ, چاہے حرام نہ ہو اس کے اندر لیکن یہ سارا رشتہ ختم ہو کر رہ گیا. اولادیں حرام کی اولادیں ہو گئی اور فوراً اس کے لیے اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا ضروری ہو گیا. تو اب ذرا دیکھا آپ نے کہ معمولی سے مسئلے, بظاہر معمولی مسئلہ, نہ جاننے کی بنا بعد میں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا. تو اسی خیال کے تحت ہم نے ان مسائل کو, یہ جو غذا کے مسائل کہلاتے ہیں, دودھ پلانے کے مسائل کہلاتے ہیں, یہ سمجھنے کے باوجود کہ بہت زیادہ خشک مسئلے ہیں اور کچھ اس میں رشتوں کا ایسا چکر ہوتا ہے کہ اچھے بھلے انسان کا دماغ بھی پر رہ جاتا ہے, لیکن کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جس میں اگر ذرا سی بھی احتیاطی کی گئی, بعد میں پتا چلا کہ ایسی لڑکی سے شادی ہو گئی ہے جس سے شادی کرنا حرام, تو انسان اگر چاہے بھی تو اس وقت ازالہ نہیں کر سکتا اور توبہ کرنا چاہے بھی تو توبہ کرنا ممکن نہیں ہو سکتا. اسی خیال کے پیش نظر یہ مسائل بتا دیے گئے کہ آپ لوگوں کے لیے ابھی ان مسائل کو سننا آسان سمجھنا مشکل, لیکن کم از کم اتنا تو ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے گا کہ اگر کبھی اس قسم کی کوئی صورتحال پیش آئے, یہ عام طور پر گھروں کی شادیوں میں ہوتا ہے, چچا زاد بہن, بھوبھی زاد بہن, مامو زاد بہن, خالہ زاد بہن, یہ اسی قسم کے مختلف رشتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہماری ماں نے اس کو دودھ پلا دیا تھا بچپنے میں, اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی یا طلاق ہو چکی تھی یا مر چکی تھی, دودھ پلا دیا تھا کبھی بچپنے میں, اب وہ بہن بن گئی اور آج اگر شادی ہو رہی ہے تو وہ شادی اتنی ہی حرام ہے جتنی اپنی سگی بہن سے شادی حرام ہے. تو اسی لیے یہ مسائل ہم نے بیان کیے. اور مسائل کے شریعت کے اندر دودھ پلانا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں بلکہ مرد کی ذمہ داری, اور اگر ماں چاہے تو اجرت بھی طلب کر سکتی ہے. آپ کو دودھ پلا رہی اس لیے مجھے اب جب ایک انسان کسی بھی عورت اگر اس کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ماں کے علاوہ کسی بھی عورت کا دودھ پی اور آٹھ شرطوں کے ساتھ دودھ پیے تو اب وہ عورت اس کی سبھی ماں کے برابر بن جائے, اور وہ آٹھ شرطیں تفصیل سے ہم نے بتا دی. لیکن خلاصہ ان کا ایک مرتبہ پھر تاکہ آج کی گفتگو کا سلسلہ گزشتہ تقریر سے مل سکے. پہلی شرط تو یہ تھی کہ جس عورت کا دودھ پی ماں کا نہیں کسی مجبوری کے تحت کسی وجہ سے ماں کا دودھ ایک بچے نے نہ پی کسی اور عورت نے چاہے وہ اس کی رشتہ دار یا غیر اسے دودھ پلایا آٹھ شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط تو یہ کہ زندہ عورت, اگر مردہ عورت کا دودھ کسی بچے کو پلایا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا. دوسری شرط یہ کہ جس عورت کا دودھ پلایا جا رہا اس عورت کو یہ دودھ حلال طریقے سے آیا ہو حرام طریقے سے نہیں. کسی عورت نے زنا کیا اس کے نتیجے میں اس کے یہاں دودھ پیدا ہوا اب یہ دودھ کسی کو بھی پلا دے تو وہ دودھ حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ بچہ اس سینے کو منہ لگا کر دودھ پیے, اگر دودھ کو نکال کر کسی اور چیز میں ڈال کر بچے کو پلایا جا رہا تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے دودھ پیا ہی نہیں, یعنی کوئی رشتہ داری قائم نہیں ہوتی. چوتھی شرط یہ ہے کہ دودھ خالص, اگر دودھ خالص نہ رہا کسی بھی وجہ نہ ہونے پائے. پانچویں شرط یہ کہ بچہ یہ دودھ دو سال کی عمر ہونے سے پہلے پہلے پیے, اگر بچے نے جب اس کی عمر دو سال سے زیادہ ہو چکی چاہے ایک ہفتے ہی زیادہ ہو جائے اور دو سال سے بڑا ہونے کے بعد اس نے دودھ پیا تو یہ دودھ پینا کوئی رشتہ داری قائم نہیں کرتا, اور ایسا ہی ہے کہ جیسے اس دودھ کے پینے سے پہلے جو اجنبیت تھی وہ دودھ کے پینے کے بعد بھی رہے. شرط یہ ہے کہ دو سال کی عمر سے کم, ایک مہینے کا ہو دو مہینے کا ہو چھ مہینے کا ہو آٹھ مہینے کا ہو ایک سال کا ہو سوا سال کا ہو ڈیڑھ سال کا ہو پونے دو سال کا ہو دو سال میں ایک دن کم, لیکن دو سال مکمل ہو گئے اس کے بعد دودھ پیا تو پینا نہ پینا لیتا. چھٹی شرط یہ ہے کہ بچہ دودھ پی, ایسا نہ ہو کہ دودھ پیے اور قے کر دودھ پیے اور قے کر, اگر دودھ پیتا جا رہا ہے قے کرتا جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر یہ دودھ پینا کسی قسم کے رشتے کو قائم نہ کرے. البتہ اس کے اندر ایک پیچیدگی تھی, یہ احتیاط واجب لگائی تھی آقا خوئی اور آقا خمینی نے جس کا گزشتہ تقریر میں تذکرہ ہو چکا ہے. ساتواں مسئلہ یہ کہ بچہ کم از کم یا پندرہ مرتبہ دودھ پیے مسلسل, اس طرح سے کہ بیچ میں کوئی اور غذا استعمال نہ کرے, یا کم از کم ایک دن اور رات چوبیس گھنٹے مسلسل دودھ پیے, اور یا اتنا دودھ پیے کہ عام لوگ یہ کہنے لگے اس بچے کی ہڈیاں اور گوشت اسی دودھ سے پروان چڑھ, تب جا کر یہ دودھ رشتہ داری قائم کرتا. لیکن اگر سات مرتبہ دودھ پیا آٹھ مرتبہ دودھ پیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا تو اب اس صورت میں یہ دودھ پینا کسی قسم کی رشتہ داری قائم نہیں کرتا. اور آخری شرط یہ کہ یہ دودھ ایک شوہر کا دودھ, اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ عورت کے سینے میں بیک وقت دو شوہروں کا دودھ آ جائے یا ایک کے بعد دوسرے شوہر کا دودھ آ جائے اور وہ بچہ کچھ دودھ پہلے شوہر کا پیے کچھ دوسرے شوہر کا, تو یہ دودھ پینا بالکل لے جائے. یہ تھی آٹھ شرط. ان آٹھ شرطوں کے ساتھ جب کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی اور محرم ہو جائے گی. اچھا اب یہ پتا کیسے چلے کہ اس بچے نے یہ دودھ پیا ہے آٹھ شرطوں کے ساتھ یہ نہیں پیا؟ تو اس کے تین طریقے تھے جو ہم نے بتا دیے, کہ یا دل کو یقین ہو جائے کہ ہاں دودھ پیا گیا, جیسے عام طور پر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ بچپنے میں کبھی فرض کیجئے کہ ہماری ماں نے چچا دار بہن کو دودھ پلا دیا, اب یہ پتا نہیں کہ جس طرح سے دودھ پلایا تھا آٹھوں شرطیں موجود تھی یا موجود نہیں, کچھ خیال نہیں ہو رہا. تو تین طریقوں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اس بچے نے پنا عورت کا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے, خود یقین ہو جائے, یا اتنے سارے لوگ کہیں کہ جن کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اتنے سارے لوگ غلط بیانی نہیں کر سکتے, دس پندرہ رشتے دار ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس بچے نے اس عورت کا دودھ انہی شرائط کے ساتھ پیا تو اب یہ مانا جائے گا کہ ہاں یہ رشتہ قائم ہو چکا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شرعی گواہی آ جائے, دو عادل مرد یا چار عادل عورتیں یا ایک عادل مرد اور دو عادل عورتیں, جن کی تفصیل بھی اس سے پہلے متعدد مقامات پر آ چکی. اب جب بچے نے دودھ پی لیا اور ثابت ہو گیا کہ ان شرائط کے ساتھ دودھ پیا گیا, تو اب کوئی 12-13 ایسے رشتے دار جس بچے کے نئے رشتے دار بن جائیں. خود 7 رشتے تو خدا نے قائم کیے, ماں بہن بھتیجی بھانجی بیٹی چچی پھوپھی اور خالہ, 7 رشتے دار تو خدا نے قائم کیے, لیکن دودھ پلانے کی وجہ سے 12-13 نئے رشتے وجود میں آ جائیں. اور یہ نئے رشتے شریعت کے اندر اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی خون کے رشتے اہمیت رکھتے ہیں, یعنی ان رشتے داروں سے بھی نکاح کرنا اسی طرح حرام ہے جس طریقے سے خونی رشتے داروں سے نکاح کرنا حرام ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا, پھر یہ بات دوہرا دیں کہ یہ مسائل عام طور پر پیش نہیں آتے, لیکن اگر کبھی پیش آ جائیں تو انسان کو کتنے بڑے گناہ کی جانب لے جا سکتے ہیں کہ انسان فرض کیجئے کہ اپنی بہن سے نکاح کر لے یا اپنی بھتیجی سے نکاح کر لے یا بعض صورتوں میں اپنی بیٹی سے نکاح کر لے. اس لیے یہ مسائل خشک تو ہیں لیکن ذرا انہیں احتیاط کے ساتھ سنا جائے. اور پھر ہم یہ بتا دیں کہ دیکھنا چھونا بوسا دینا بغیر لذت کے جائز. اسی طریقے سے خون کے رشتے کے ساتھ ساتھ دودھ کے رشتے سے جو رشتے دار محرم بنیں گے وہ بھی بالکل سگے رشتے داروں کی مانند سمجھے جائیں, یعنی ان سے نکاح حرام رہے گا اور محرم اور نامحرم کی پابندیاں ان سے نہ رہیں. وہ کون سے رشتے دار؟ سب سے پہلے تو دودھ پلانے والی عورت جو ماں بن جائے. اور فرض کیجئے کہ ایک لڑکا زید, بطور مثال اس مثال کے ذریعے سے رشتے داری کو واضح کرتے چلے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. ایک لڑکا زید, اس نے ایک عورت کا دودھ پیا, اب وہ عورت جو ہے اس کے لیے محرم بن گئی اور اس کی ماں کی مانند ہو گئی, یہ پہلا رشتہ قائم ہو گیا. دوسرا رشتہ یہ کہ اس عورت کی ماں اور باپ, اس عورت کی ماں اور باپ جتنے ہیں وہ سب کے سب اس زید کے لیے نانا نانی دادا دادی وغیرہ بن گئے. خود وہ عورت جس نے دودھ پلایا وہ محرم ہو گئی, اس عورت کے جتنے بھی اوپر کا سلسلہ ہے یعنی اس کی ماں, ماں کی ماں, ماں کی ماں کی ماں, جس طریقے سے سلسلہ جائے وہ سب کے سب اس کے لیے محرم قرار پائیں گے. تیسرا کون سا رشتہ وجود میں آئے گا؟ تیسرا رشتہ اس عورت کے بھائی اور بہن, اس عورت کے جو بھائی ہیں اور بہن وہ زید کے لیے زید کے لیے ماموں اور خالہ بن جائیں. کیونکہ لڑکے کی مثال ہے اس لیے عورتوں کا تذکرہ زیادہ ضروری ہے, لیکن مرد بھی ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں کہ اب اس عورت کے بھائی اور بہن اس لڑکے کے محرم رشتے دار ہو, یعنی وہ اس کے ماموں اور خالہ کہلائیں. چوتھی چیز, اس عورت کی جتنی اولادیں ہیں, اس عورت نے جتنے زید کو دودھ پلایا اس سے خود بھی کچھ بیٹے بیٹیاں ہوں گی, وہ اس زید کے بھائی اور بہن بن گئے. اور بھائی اور بہن بننے کے بعد زید کا ان سے محرم کا رشتہ قائم ہو چکا, یعنی اب وہ ان کو دیکھ سکتا ہے, ان کے ساتھ خود بیٹھ سکتا ہے, ان کو چھو سکتا ہے, وہ تمام کے تمام احکامات جو سگے بھائی بہنوں کے ساتھ جانا. اس کے بعد ان بھائی اور بہنوں کی اولاد وہ اسی طریقے سے محرم ہوگی جس طرح خود کسی انسان کے سگے بھائی بہنوں کی اولاد محرم ہوتی, یعنی وہ اس کے بھتیجے کہلائیں گے, بھانجے کہلائیں گے, بھتیجیاں کہلائیں گی, بھانجیاں کہلائیں گی. زید نے ایک عورت کا دودھ پیا, اس عورت کے بیٹے اور بیٹیاں, اب ان بیٹے اور بیٹیوں کی نسل آگے بڑھتی تو وہ تمام کے تمام جتنے بھی اس کی نسل میں لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی وہ سب اس زید کے دودھ سارے کے سارے بالکل سگے بھتیجے اور بھانجیاں بن جائیں گے اور اس کے لیے بالکل محرم ہو جائیں گے. یہ 5 رشتے قائم ہو گئے کہ خود یہ عورت اس کی ماں بن گئی, اس عورت کے ماں جتنی مائیں اوپر کی ہیں, نانی نانی کی نانی نانی کی نانی, وہ ساری کی ساری اس کی محرم بن گئی. اس عورت کے بھائی اور بہن اس کے لیے ماموں اور خالہ بن گئے اور محرم ہو گئے. اس کے بعد اس عورت کی اولادیں اس کے بھائی اور بہن بن گئی, محرم ہو گئی. اور اس کے بھائی اور بہن, سگے بھائی بہن نے, یہ دودھ کے رشتے کے جو بھائی بہن ان کی جو نسل ہے وہ سب اس کے بھتیجے اور بھانجے بن کر اس کے لیے بالکل محرم بن جائیں، اور آخری رشتے داری جو قائم ہوگی وہ خود اس عورت کی، جتنے بھی چچا، ماموں، پھوپھیاں اور خالہ، اس عورت کی جتنے بھی چچا، ماموں، پھوپھیاں اور خالہ، وہ سب اس دودھ پینے والے کے لیے محرم رشتے دار بن جائیں گے. ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا جائے گا جس طریقے سے اپنے سگے رشتے داروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یعنی ان سے نکاح حرام رہے گا. یہ ہو گئے 6 رشتے. پیچیدہ مسئلہ ہے اور سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوگی، لیکن ابھی تو اس سے زیادہ کچھ پیچیدہ مسئلے آئیں گے سامنے. یہ ہو گئے 6 رشتے جو براہ راست اس عورت سے جس کا اس نے دودھ پیا، اس کی دودھ پینے کی وجہ سے یہ 6 رشتے قائم ہو گئے. اب اس کے علاوہ مزید 6 اور رشتے قائم ہوں، زیادہ اب زیادہ پیچیدہ مسئلہ نہیں. یہ تو اس عورت کے رشتے دار ہو. اب زید نے جس عورت کا دودھ پیا، جب اس عورت کا دودھ پیا ہے تو اس کا کوئی شوہر بھی ہوگا، بغیر شوہر کے تو دودھ نہیں آ سکتا. اب جو اس عورت کا شوہر ہے وہ اس کا باپ بن گیا. جب عورت اس کی ماں بنی تو اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن گیا. اب باپ بننے کے بعد یہی 6 رشتے جو ماں کے حوالے سے قائم ہوئے تھے، اس باپ کے حوالے سے بھی قائم ہوں گے. یعنی وہ جو باپ بنا، اس باپ کی ماں اور ماں کی ماں اور ماں کی ماں، وہ ساری کی ساری اس کی دادیاں بن کر اس کے لیے محرم بن جائیں گے. بالکل اسی طرح اس کے باپ، سگا باپ نہیں، اس عورت کا دودھ پیا ہے اس کا شوہر جو اس کا زید کا باپ بنا، اس باپ کے جتنے چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھیاں، وہ سب اس کے لیے محرم ہیں. انہیں دیکھ سکتا ہے اور ان سے شادی کرنا اس کے لیے حرام. اس کے باپ کے بھائی اور بہن، وہ سب اس کے پھوپھی اور چچا بن جائیں گے، اور وہ بالکل محرم ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام. بہت آسان مسئلہ ہے، ذرا غور کرتے چلیں. عام طور پر کیونکہ گھروں میں پیش نہیں آتا ہے، اس لیے سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہوگی. اس باپ کے جو دودھ کے رشتے سے باپ بنا ہے، اس کا بھائی اور بہن، اس کا چچا اور پھوپھی بن کر اس کے لیے محرم ہو. اسی طرح اس باپ کی اولاد، فرض کیجئے کہ اس کی کئی بیویاں، ایک بیوی کا دودھ پیا ہے اس نے، لیکن باقی جو بیویاں وہ جتنی اولاد ہوگی وہ سب کی سب اس کے لیے بھائی اور بہن بن جائیں گے اور محرم ہوں گے. اور اسی طرح ان بھائی بہنوں کی اولاد بھی دودھ پلانے کے رشتے سے انسان کے لیے محرم بن جاتے ہیں. یہ ایک مسئلہ اپنے مقام پر ختم ہو. یہ وہی 7 رشتے دار تھے جو خون کے رشتے سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو ڈبل کیا تو یہ 14 بن گئے. ڈبل اس لیے کیا کہ ماں کے حوالے سے بھی اور باپ کے حوالے سے. اچھا، اب عام خون کے رشتے میں 2 ایسے رشتے ہیں جو سسرال سے پیدا ہوتے ہیں. انسان جس لڑکی سے شادی کرے، اس کی ماں انسان کے لیے ساس بن کر حرام ہو جاتی ہے، اور شادی کرتے ہی حرام ہو جاتی ہے. شادی کرتے ہی حرام ہو جاتی ہے. کیا ہے؟ اس عورت کے قریب وہ جانے پائے یا نہ جانے پائے، جیسے ہی انسان کسی لڑکی سے شادی کرے اس کی ساس حرام ہو. یہ ہم ذرا ایک مسئلہ دوہرا رہے ہیں تاکہ آج کا مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو. اور اسی طرح اگر انسان کسی عورت سے شادی کرے اور اس عورت کی پہلے سے کوئی بیٹی موجود ہے، تو اب جس سے شادی کی اگر اس کی پہلے سے کوئی بیٹی موجود تو یہ بیٹی بھی انسان کے لیے حرام ہو جائے گی. لیکن کب؟ جب شادی کرنے کے بعد عورت سے ایک مرتبہ قربت اختیار کر لی، صحبت اختیار کر لی، تو اب اس عورت کی اگر پہلے سے کوئی بیٹی موجود تو صحبت اختیار کرتے ہی وہ اپنے سوتیلے باپ پر حرام ہو جائے گی. سوتیلا باپ، ذرا غور کرتے چلے اس مسئلے پر، بظاہر تھوڑا پیچیدہ مسئلہ، کہ جس عورت سے انسان شادی کرے نکاح پڑھاتے ہی اس کی ماں حرام ہو. یعنی اب اگر فوراً اگلے منٹ میں طلاق دے دیں تب بھی اس کی ماں حرام رہے گی، اس سے ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن جس عورت سے شادی اگر اس کی پہلے سے کوئی بیٹی موجود تو بیٹی اس وقت حرام ہوگی جب ایک مرتبہ اپنی بیوی کے قریب جا کر صحبت کر چکا ہو. اور اگر اس نے صحبت نہیں کی، ابھی نکاح ہوا، 2 گھنٹے بعد طلاق دے دی، تو اب طلاق دے کر اس اپنی سوتیلی بیٹی سے وہ شادی کر سکتا ہے. سوتیلی بیٹی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنی بیوی سے صحبت نہ کرے. یہ تو ہے عام زندگی کا مسئلہ. یہی مسئلہ دودھ کے مسئلے میں بھی آتا ہے کہ جس عورت سے انسان شادی کرتے ہی اس عورت کو جس نے دودھ پلایا ہے، مثلا آپ نے شادی کی ایک عورت سے، اب جو آپ کی بیوی اس کی سگی ماں تو خیر وہ آپ کے لیے حرام ہے ہی کیونکہ صاف ہے، لیکن اگر آپ کی بیوی نے کسی اور کا دودھ پیا تو جس نے دودھ پلایا ہے شادی کرتے ہی وہ بھی آپ پر حرام ہو. یہاں تک کہ اگر آپ اگلے ہی منٹ اپنی بیوی کو طلاق دے اس عورت سے شادی کرنا چاہیں تب بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی ساتھ بن. اسی طریقے سے آپ نے شادی کرنے کے بعد جس عورت سے شادی وہ اتفاق سے کسی لڑکی کو پہلے دودھ پلا چکی، اب شادی کرنے کے بعد یہ آپ کی سوتیلی لڑکی بن گئی جسے آپ کی بیوی نے دودھ پلایا، لیکن حرام نہیں ہوگی. حرام کب ہوگی؟ جب آپ اپنی بیوی سے صحبت کر لیں، اس کے بعد حرام ہوگی. یہ ہو گیا خیر ایک مسئلہ. خیر اب ایک بہت ہی زیادہ پیچیدہ مسئلہ آ رہا ہے، لیکن کچھ گھرانوں میں چونکہ اس مسئلے پر عمل کیا گیا اس لیے اس کا بتا دینا ضروری ہے. مسئلہ ہم بتاتے ہیں اور پھر ہم دونوں مل کر غور کرتے ہیں کہ مسئلہ بنا کیا، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جو گھروں میں پیش آ چکا ہے اور آتا رہا ہے. وہ مسئلہ یہ، اب ذرا تیار ہو جائیے اس مسئلے کے لیے، ذرا دلچسپ مسئلہ ہے اور بچے بھی ایک ساتھ آگے بڑھیں گے. اگر کوئی عورت، اب تک کے مسائل کو بھلا دیجیے، وہ اگر آپ کے گھر میں پیش آ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، پیش نہیں آئے تو ان کو مت سمجھیے، جب ضرورت پڑے گی تب کتاب کھول کر دیکھ لیجیے. اب آئیے ایک نیا مسئلہ سن لیجیے. اگر کوئی عورت اپنی نواسی کو دودھ پلا تو اس کی بیٹی اس کے داماد پر حرام ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی عورت اپنی پوتی کو دودھ پلا دے تو اس کی بہو اس کے بیٹے پر حرام نہیں ہوتی. یہ ہم نے دیکھا ہے بعض گھرانوں میں مسئلہ پیش آیا کہ ایک لڑکی، ایک ماں ہے اپنی بیٹی کی شادی کر، ہو گئی شادی، چلی گئی بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں، کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت، نانی کو بڑی محبت ہوئی اپنی بچی سے، اس نے ایک مرتبہ اپنی بچی کو اپنے گھر میں رکھ لیا کہ نہیں میں اسے پالوں گی، اور اسے اپنا دودھ پلا دیا. ایسا ہو چکا ہے، جہاں اس نے دودھ پلایا وہاں اس کی بیٹی اور داماد ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، فوراً علیحدہ ہو گئے، نکاح ٹوٹ گئے، نکاح پھنس گئے. اگر کسی ماں نے اپنی نواسی کو دودھ پلا دیا، اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ داماد کی دو بیویاں ہیں داماد کی، ایک بیوی تو اس کی بیٹی جو نانی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوسری بیوی جو ہے وہ اس کی بیٹی کی سوکن ہے، سوک ہے اس کا، اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس سے بھی جو بیٹی پیدا ہوگی یعنی اس عورت کی سوتیلی نواسی، اسے بھی اگر وہ دودھ پلا دے تو اس کی بیٹی اور اس کے داماد کا رشتہ ختم ہو جائے. اس سے پہلے ایک تقریر میں ہم بتا چکے ہیں کہ عورت کے لیے کسی ایسے لڑکے یا لڑکی کو دودھ پلانا حرام ہے جس کے دودھ پلانے کی وجہ سے عورت خود اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو. کسی بھی ایسے لڑکے یا لڑکی کو عورت کے لیے دودھ پلانا بالکل حرام ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عورت اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو جائے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس کی مثال بھی دی کہ اگر عورت اپنی سوتیلی بیٹی کو دودھ پلا دے، اب یہ بہت سارے سوتیلے سگے رشتے دار مل کر گڑبڑ کر دیں گے ہماری آج کی تقریب، خیر بس ہم مسئلہ واضح نہیں کرتے. عورت کے لیے خود ایسے رشتے دار کو، ایسے بچے کو یا بچے کو دودھ پلانا حرام ہے کہ جس کو دودھ پلانے کے بنا وہ اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو جائے، عورت کے لیے حرام ہے. تو پھر اب اس کی مثال دے دیتے ہیں. اس کی ایک مثال فرض کیجیے، شخص ہے اس کی ایک بیوی ہے، اس نے کسی دودھ پیتی بچی سے نکاح کر دیا کسی مصلحت کے تحت، کسی مقصد کے تحت. اب اگر یہ بیوی غصے میں آ کر کہ میرے شوہر نے میری موجودگی میں دوسرا نکاح کیوں کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ دودھ پیتی بچی سے نکاح، وہ دودھ پیتی بچی کو دودھ پلا، اب یہاں اس نے دودھ پیتی بچی کو جو اس کی سوکن سوت اس کے شوہر کی دوسری بیوی، اس نے دودھ پلایا، خود اس کا اور شوہر کا رشتہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ جیسے ہی اس نے اس بچی کو دودھ پلایا وہ اپنے شوہر کی ساس بن گئی. اس اعتبار سے ساس بن گئی کہ جس کو دودھ پلایا ہے وہ شوہر کی بیوی ہے. اب بیوی کی ماں ساس کہلاتی ہے، ساس جیسے ہی بنی ویسے ہی اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، نکاح ٹوٹ گئی. لیکن شریعت میں عورت کے لیے حرام ہے یہ کام کرنا، البتہ اگر حرام کام کر لے تو رشتہ تو ٹوٹ جائے گا. پہلے زمانے میں یہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، مسائل جاننے والی عورتیں اگر کبھی اپنے شوہر سے ناراض ہوتی تو وہ کسی ایسے بچے کو دودھ پلا دیتی تھی جس کی بنا پر اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی اور بغیر نکاح کے بغیر طلاق کے وہ اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی. تو یہ بیوی کے لیے حرام, لیکن بیوی کی ماں اگر چاہے تو اپنے ایک عمل کے ذریعے سے اپنی بیٹی کو اپنے داماد پر حرام کر سکتی ہے. اور وہ عمل یہی ہے کہ اگر اپنی نواسی کو اس نے دودھ پلا دیا, بہت گھروں میں یہ پیش آ چکا ہے اور آتا رہتا ہے. ان 8 شرطوں کے ساتھ اگر نانی نے اپنی نواسی کو دودھ پلا دیا تو اب اس کا داماد اور اس کی لڑکی جو ہے ان کا رشتہ ختم ہو گیا, دونوں جدا ہو گئے. کیوں ختم ہو گیا؟ اس مسئلے پر اگر آپ غور کریں, اگر یہ کتابوں میں تشریح نہیں بلکہ یہ مسئلہ ہے استعمال میں, لیکن اگر غور کریں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہ جب اس نے اپنی نواسی کو دودھ پلایا, جس وقت اس نے اپنی نواسی کو دودھ پلایا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ نواسی اس کی بیٹی بن گئی. جب کوئی عورت کسی کو دودھ پلائے تو وہ اس کی بیٹی بن جاتی ہے. اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ اس کی بیٹی بن گئی. جب اس کی بیٹی بن گئی تو جو اس کی سگی بیٹی وہ اس بیٹی کی بہن بن گئی, دونوں میں بہن کا رشتہ قائم ہو گیا. اب یہاں پر وہی عجیب و غریب مسئلہ ہوگا کہ اس لڑکی کی ماں جسے دودھ پلایا گیا, اس لڑکی کی ماں وہ اس لڑکی کی ماں بھی ہے اور اس کی بہن بھی. ماں اس اعتبار سے ہے کہ اسی سے یہ پیدا ہوئی, بہن اس اعتبار سے ہے کہ اس کی لڑکی کی جو دودھ پلانے والی ماں وہی ماں اس کی بھی ہے. تو دونوں کی ماں ایک ہو گئی, دونوں آپس میں بہنیں بن گئی. جب دونوں بہنیں بن گئی تو یہ اپنے شوہر کی سوتیلی بیٹی بن گئی. اس اعتبار سے کہ شوہر کی یہ بیٹی جس کو دودھ پلایا گیا یہ شوہر کی بیٹی, اور اس بیٹی کی جو بہن ہے وہ بھی شوہر کی بیٹی کہلائے گی, رشتے سے بیٹی ہوگی اور بیٹی سے نکاح حرام. اس اعتبار سے رشتہ ختم ہوا. یہ عورت اپنے گھر میں آ جائے اب اپنے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی. اور ہمارے گھرانوں میں ایسے اتفاقات پیش آ چکے ہیں کہ نانی نے اپنی بیٹی کی بڑی بیٹی کو گھر میں لا کر رکھا اپنی نواسی اور دودھ پلا دی. دودھ پلانے کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا, فوراً علیحدہ ہو گیا. اور اگر علیحدہ نہ ہوئے تو اب آج کے بعد تو جو دونوں ایک گھر میں رہیں گے تو یہ فعل حرام کے ذریعے رہیں گے, اور فعل حرام کے ذریعے رہنے کی وجہ سے اب جو اولاد پیدا ہوگی وہ حلال زیادہ نہیں ہوگی بلکہ حرام زیادہ ہوگی, یا اولاد شبہ کی اولاد ہوگی.
نواز
نہیں, نواز ہو تو یہ مسئلہ پیش نہیں آ سکتا. ذرا غور کریں تو یہ مسئلہ پیش نہیں آ سکتا. ہمارے پاس اس کی وضاحت کا وقت اس لیے نہیں ہے کہ صرف بلکہ وقت پورا ہو گیا, لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہم نے کہا سوتیلی بیٹی ہوگی یہ بھی ظاہری اعتبار سے کہا, ورنہ حقیقت یہ کہ دودھ پلانے کی وجہ سے کیا رشتہ بنے گا اس کے اوپر آپ غور کرتے چلے جائیے, بات واضح ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اگر وقت ملا تو تقریر کے فوراً بعد ہم یہ ثابت یہ بتائیں گے کہ نوازا یا پوتے کو دودھ پلانے سے رشتہ کیوں قائم نہیں ہوتا ہے, نوازی کو دودھ پلانے سے رشتہ کیوں قائم ہوتا ہے. اور اگر آج واضح نہ ہو سکا تو انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اس کو واضح کیا جائے. ایک ہفتے تک آپ بھی غور کریں کہ نوازی کو دودھ پلایا جائے تو حرام ہوتی ہے اس کی بیٹی اپنے داماد اپنے شوہر, لیکن نواسے کو دودھ پلایا جائے تو ایسا کوئی رشتہ قائم ہوتا ہی نہیں ذرا غور کریں, سمجھ میں آ جائے گی بات بہت آسانی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی یہ مسائل کا وقت ختم ہو گیا. ایسا ہی ایک اور مسئلہ ہے جو ہمارے گھرانوں میں پیش آتا رہتا. یہ مسئلہ ہم نے صرف اس لیے بتایا کہ پیش آتا, نہ ہی اپنے نواسی کو دودھ پلا دیتی اور وہ اپنی بیٹی کو شوہر پر داماد پر حرام کر دیتی. اسی قسم کا ایک اور مسئلہ ہے جو ہمارے گھرانوں میں پیش آ سکتا ہے, جس سے نکاح کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے. اس لیے احتیاط ضروری ہے. اور اب شاید بات واضح ہوئی ہو کہ ہم اس مسئلے کو اتنی تاکید کے ساتھ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ یہ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اور پہلے حرام کا سلسلہ جاری رہتا ہے. انشاءاللہ ایک اور مسئلہ اس سے متعلقہ وہ اگلی تقریر میں آ جائے گا, اور اس کے فوراً بعد پھر وہ نان و نسخے کے اور اولاد کے احکامات ہمارے گفتگو میں زیر بحث آئیں گے. گرو دینی محمد والا قرآن کریم کے جس آیہ مبارکہ سے اس وقت کی گفتگو کا آغاز ہوا اس میں صاحب ایمان کی ایک پہچان بتائی جا رہی ہے. خدا کی نگاہ میں صاحب ایمان کو آج سے ہماری گفتگو جس موضوع پر شروع ہو رہی ہے وہ ہے زیر دستوں کی, یعنی مصیبت کا شکار مظلوم لوگوں کی مدد. سلسلے کی ایک تقریر ہو چکی ہے اور آج سے انشاءاللہ دو یا تین ہفتوں کا مزید سلسلہ آگے بڑھے گا اسی موضوع پر, اعانت مظلوم مظلوموں کی مدد. قرآن کریم صاحب ایمان مرد کی اور صاحب ایمان عورت کی ایک علامت بتا رہا ہے. المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, کہ صاحب ایمان مرد اور صاحبان ایمان عورتوں کی علامت اور شناخت ان کے لباس سے مطلب ہے، ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں سے مطلب ہے، ان کے ماحول اور معاشرے سے مطلب ہے، ان کے رسوم اور رواج سے مطلب ہے. یعنی صاحب ایمان وہ نہیں ہوگا جو ایک خاص رنگ کے کپڑے پہن کر گھوما کرے. صاحب ایمان وہ نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ ٹھوکر لگے یا اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا علی کا نعرہ اس کی زبان سے نکل جائے. صاحبان ایمان مرد اور عورتیں وہ نہیں ہوں گی جو سال میں چند دن ایام قضا کے نام سے چند رسومات کی پابندی کرے اور اس کے بعد تمام زندگی باقی 10 مہینے بھول کر بھی یاد نہ کریں کہ کون حسین اور کون سے حسین کی مظلومیت. تو زبان سے، لباس سے، رسوم اور رواج سے کبھی کسی کو مت پہچاننا کہ یہ مومن ہے یا غیر مومن ہے، بلکہ قرآن جو معیار بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کردار سے پہچانو کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے، کس کے پاس ایمان ہے اور کس کے پاس ایمان نہیں. اور جگہ جگہ قرآن نے یہاں تذکرہ کیا مومن مرد اور مومن عورتوں کا. آپ دیکھتے جائیے کہیں پر یہ تذکرہ نہ ملے گا کہ مومن اپنے لباس سے یا اپنے گھر والوں کے حوالے سے یا اپنے نام کی شان و شوکت سے پہچانا جائے کہ یہ مومن ہے. ہر مقام پر کردار کا تذکرہ ہوگا، ہر مقام پر اعمال کا تذکرہ ہوگا، ہر مقام پر افعال کا تذکرہ ہوگا. اور اس مقام کے اوپر تو انتہائی اختصار کے ساتھ مومن کی ایک اہم ترین علامت بتائی جا رہی ہے کہ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور عورتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو مشکلات میں دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ بڑھ کر پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے مشکلات سے نکل. جاننا تو من جملہ دوسری علامات کی یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ کیا وہ اس علامت پر پورا اترتا ہے یا پورا نہیں اترتا ہے. اور وہ جو قرآن کا ایک خاص انداز کہ قرآن ہر مقام پر جہاں تذکرہ کرتا ہے مدد کا تو پہلی مدد جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے وہ جسمانی مدد نہیں ہے بلکہ روحانی مدد. کوئی بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دو بہت بڑی تم نے اس کی مدد کی ہے. کوئی پیاسا اسے پانی پلا دو بہت بڑی تم نے اس کی مدد کی ہے. کوئی بے لباس ہے اسے لباس مہیا کر دو تم نے اس کا ایک بڑا کام انجام دے دیا. کوئی بے گھر تم اسے گھر عطا کر دو یقینی طور پر تم نے اپنے فریضے کو انجام دیا. لیکن قرآن اولیت ہر مقام پر جسم کی مدد کو نہیں دیتا بلکہ روح کی مدد کو دیتا ہے. اسی لیے جہاں یہ ارشاد ہوا کہ صاحبان ایمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار تو فوراً یہ بھی بتا دیا کہ پہلی مدد کس سلسلے میں کی جائے گی یا قرون امن معروف ہے وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہوئے نظر آئیں گے. اس طریقے سے کسی بھوکے کو دیکھ کر کھانا کھلا دینا پیاسے کو دیکھ کر پانی پلا دینا بے لباس کو دیکھ کر لباس مہیا کر دینا بے گھر کو دیکھ کر گھر دے دینا بے زر کو دیکھ کر اس کی مالی مدد کر دینا ضروری ہے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے. اسی طرح کسی گمراہ کو دیکھ کر اسے ہدایت کا راستہ بتانا کسی بے نمازی کو نماز کی تلقین کرنا کسی روزہ چھوڑنے والے کو روزہ رکھنے کا حکم دینا کسی والدین کی توہین کرنے والے سے والدین کی عزت کرانا رشتے دار کے حق کو ادا نہ کرنے والے کو تسلی دینا سہارا دینا اور نصیحت کرنا کہ رشتے دار کا حق ادا کرو گانا سننے والے سے گانے کی عادت کو چھڑوانا جھوٹ بولنے والے کو سچائی کی جانب راغب کرنا غیبت کرنے اور سننے والے کو غیبت سے ہٹانا یہ بھی ضروری ہے ایمان کو مرنے سے بچانے کے لیے. تو قرآن اولیت تو اسی چیز کو دیتا کہ جسم کو بچانا ضروری مگر اس سے زیادہ ضروری ہے ایمان کا بچانا. جتنا ضروری پیاسے کو پانی پلانا اتنا ہی ضروری بے نمازی سے نماز پڑھوانا. جتنا ضروری بے لباس کو لباس دینا اس سے زیادہ ضروری والدین کی عزت نہ کرنے والے سے والدین کی عزت کرانا. بس فرق یہ ہے کہ ایک کام جسم کو مرنے سے بچاتا دوسرا کام ایمان کو مرنے سے بچاتا اور قرآن کی نگاہ میں ایمان کی اہمیت جسم سے زیادہ. اسی لیے جو بار بار ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کبھی موقع ایسا کہ تمہارا مال اور عزت خطرے میں پڑ رہی یا مال کو بچا لو یا عزت کو بچا لو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ مال کو قربان کر دو عزت کو بچا لو اس لیے کہ عزت کی اہمیت زیادہ. اور اگر کبھی عزت اور جان خطرے میں ہے یا عزت قربان کر دو یا جان قربان کر دو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عزت کو قربان کر دو مگر جان کو بچا لو اس لیے کہ جان کی اہمیت زیادہ. اور اگر کبھی جان اور ایمان میں مقابلہ ہو جائے کہ جان بھی خطرے میں ہے ایمان بھی خطرے میں ہے یا جان کو بچا لیں یا ایمان کو بچا لیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جان کو قربان کر دو اور ایمان کو بچا لیا جائے. یہ مختلف اسٹیجز یہ بتاتے ہیں کہ نگاہ شریعت کے اندر ایک شخص کے ایمان کا بچانا انتہائی اہمیت رکھتا. لیکن چونکہ امر بالمعروف کے موضوع پر ہماری نو تقاریر ہو چکی اس لیے اب اس منزل سے آگے بڑھتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو دوسرے کے ایمان کو بچانے کی کوشش بھی کرے اور دوسرے کی جان بچانے کی کوشش بھی کرے. اب آئیے اس موضوع کے اوپر کہ شریعت کی نگاہ میں صاحب ایمان کی تعریف یہ قرار پائے کہ وہ دوسرے مومن مرد اور دوسری مومنہ عورت کی مدد کرتا ہوا نظر آئے جو دوسرے مومن مرد اور دوسری مومنہ عورت کا ہاتھ بٹاتا ہوا نظر آئے گویا بالفاظ دیگر. اگر کوئی ایسا مومن ہے جو نمازیں تو بہت کثرت سے پڑھ رہا ہے روزے تو بہت بڑی تعداد میں رکھ رہا ہے حج کو بھی جا چکا ہے زیارتیں بھی کرتا ہے عزا میں حصہ بھی لیتا ہے والدین کی عزت بھی کرتا ہے لیکن اگر وہ کسی بیکس کی مدد نہیں کرتا اگر کسی مظلوم کی مدد نہیں کرتا ہے اگر کسی پریشانی کے شکار کا ہاتھ نہیں بٹاتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ چیز جو قرآن کی آیت میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کی گئی روایت پیغمبر میں صاف طور پر آ گئی من اصبح ولا یهتم بامور المسلمین فلیس منا کہ جو شخص اس حالت میں صبح کو بیدار ہو کہ وہ صبح کو اٹھ کر بیٹھا مگر اس کے ذہن میں کسی مسلمان کی خدمت کا خیال نہیں خیال بھی نہیں یا تمو وہ اہتمام نہیں کرتا ہے وہ اٹھتا ہے بستر سے خود اپنے آپ کو تو لباس بدلا نہایا، غسل کیا، ناشتہ کیا، گھر سے نکلا، اپنی ملازمت پر چلا، مگر کسی اور مسلمان کی خدمت کا اس کے ذہن میں ذرہ برابر خیال بھی نہیں ہے. فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ زبان رسالت جو مومن کی یہ تعریف بتا رہی ہے کہ دیکھو مسلمان جب صبح اٹھے گا تو چاہے اسے اپنا خیال ہو یا نہ ہو لیکن دوسرے مسلمانوں کا خیال ضرور ہوگا. اور اگر کوئی اس شان سے اٹھے کہ اٹھنے والا اٹھا، دو ڈھائی گھنٹے اس نے تیاری میں لگائے لیکن سارا کا سارا اپنی ذات کے لیے ہے، غیر کے لیے کچھ نہیں ہے، تو سمجھ لینا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور روایت آگے بڑھی کہ جس نے سنا کسی مسلمان کو کہتے ہوئے کہ یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرو، اور اس کے بعد اس نے اس مظلوم کی مدد کو مظلوم کی پکار کا جواب نہ دیا، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، وہ خارج ہو گیا اسلام کے دائرے سے. یہ زبان رسالت، یہ کلام رسالت، اور وہ انداز قرآنی کہ قرآن نے بھی یہی کہا کہ مومن ہمیشہ دوسروں کا مددگار ہوگا. پیغمبر نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو صبح اٹھے کسی کا کام نہ کرے، مظلوم کی فریاد کو سنے اور فریاد کو پورا کرنے کے لیے دوڑے نہیں، پر نئی صاحب مسلم، وہ مسلمان نہیں ہے. آپ یقینی طور پر یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے تو اس ممبر سے تو سوائے اس کے اور کچھ سننے کو نہیں ملتا کہ کبھی تم یہ یزید ہو، کبھی تم شمر ہو، کبھی تم عمر سعد ہو، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو، کبھی یہ کہا جاتا ہے تم مسلم نہیں، لیکن یہ زبان رسالت ہے. اور وہ رسول ہے کہ جس کی سچائی کی گواہی کفار نے بھی دی، وہ اپنی تمام تر سچائی کے ساتھ یہ کہہ رہا کہ ہمارا ماننے والا کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں دیکھے اور اپنے مقام سے حرکت نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور نہ صرف یہ کہ اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے دوسرے کی مدد ضروری ہے، بلکہ خود اس میں اپنا بھی فائدہ. اور وہ کیا فائدہ کہ جب کسی نے جا کر امام زین العابدین دریافت کیا تھا کہ مولا بلائیں بہت زیادہ نازل ہو رہی ہیں، پریشانیاں بڑی کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں، مولا چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھر کر رہ گیا ہوں، کوئی طریقہ نہیں کہ ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤں. یاد کیجیے ہماری اب سے چند مہینے پہلے کی ایک تقریر، ہم نے یہ ایک مثال دی کہ ہماری خرابی یہ کہ ہم جو کام پہلے کرنے کا ہے اسے کرتے نہیں اور بعد میں شور مچاتے ہیں کہ آفتیں اور بلائیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. ہماری مثال اسی مریض جیسی کہ جسے جب ڈاکٹر نے دوائی دی تو دوا پی کر وہ خلابازیاں کھانے لگا، اور پوچھنے والے کے جواب میں یہ بتایا کہ اس طبیب نے مجھ سے کہا تھا کہ دوائی کو ہلا کر پی لینا، میں پہلے ہلانا بھول گیا ہوں اس لیے اب خلابازیاں کھا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے دوائی میرے معدے کے اندر ہل جائے. بالکل یہی ہم میں سے ہر ایک کی مثال، ہم کرتے یہی کہ جو کام پہلے کرنے کا ہے اسے پہلے تو کرتے نہیں اور بعد میں خلابازیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں. آج آپ باہر نکلیں ہر طرف یہی منظر نظر آئے گا کہ نماز تو پانچ منٹ کی پڑھی جاتی ہے اور وظائف پانچ گھنٹے کے پڑھے جاتے ہیں. آپ دیکھیں بغل میں کتاب دبائے دبائے لوگ گھومتے ہیں، اصل فکر نماز کی نہیں ہوتی بلکہ نماز کے بعد وظیفے پڑھنا ہے، اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے. نماز بھلے قضا ہو جائے کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن وہ تعقیبات و وظائف قضا نہیں ہونے چاہیے کہ جو نماز کے بعد پڑھنا عادت بن گیا. آج کی ہماری عبادت عبادت نہ رہی عادت رہی، اور کس چیز کی دعائیں؟ یہی دعائیں کہ رزق کی پریشانی دور ہو جائے، گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں، کاروبار میں تنگی ہے وہ دور ہو جائے، گھریلو جھگڑے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے. اسی قسم کی آپ کو نظر آئیں گی دعائیں، تعقیبات اور وظیفے. اور آپ مومن کو بڑی آسانی سے بیوقوف بنا سکتے ہیں، معمولی سی دعا اپنے نام سے چھاپ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اس دعا کے پڑھنے سے یہ اثر ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کتنی کثیر تعداد میں وہ ایک صفحے کا موجزہ لکھ لکھ کے تقسیم کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ انسان بلاؤں اور آفتوں سے دور ہونا چاہتا. آئیے سید سجاد کے دروازے پر چلیں، اور جب وہ راوی یہ سوال کر رہا ہے تو اپنے مولا کا جواب سنیں کہ سوال کرنے والے نے کہا مولا آفتیں بہت زیادہ ہیں، بلائیں بہت زیادہ ہیں، مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. امام نے جواب دیا کہ تم دل البلا، اگر تو یہ سوال کرتا ہے آ کر کے تیرے اوپر بلائیں بہت زیادہ ہیں، میں بلاؤں کے دور کرنے کا نسخہ بتاؤں تو پہلے یہ تو سن لے کہ بلائیں آتی کیسے، پہلے اس راستے کو روک دے جہاں سے بلا آتی، اور پھر بھی بھی اگر مصیبت آئے تو آ ہمارے پاس ہم تیری مصیبت کو دور کریں گے. اور اس کے بعد امام نے جواب دیا کہ تم دل البلا بلائیں نازل ہوتی ہیں کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہیں بے ترک الامر بالمعروف ونہی عن المنکر و بے ترک اغاثت الملعوف و اعانت المظلوم. چار چیزیں ایسی چار کام ایسے ہیں کہ جو انہیں ترک کر دے جو انہیں چھوڑ دے اب بلائیں اس کا گھر دیکھ لیں گی. ایک آفت جائے گی نہیں کہ دوسری آئے گی دوسری ختم نہ ہوگی کہ تیسری آئے گی. وہ کون سی چار چیزیں ہیں؟ امر بالمعروف کو چھوڑ دینا. تمہارے سامنے لوگ نیک کام چھوڑیں تم اپنے مقام پر بیٹھے رہو یعنی ایمان کو بچانے کی فکر نہ کرو. اب تمہارے گھر میں بلائیں آئیں گی اور انہیں آنا چاہیے. ونہی عن المنکر تمہارے سامنے گناہ ہوتے رہے اور تم اسی خواب و خیال میں مست رہو کہ میں تو یہ گناہ نہیں کر رہا وہ جانے اس کی قبر جانے میں کیوں دوسرے کے معاملات میں ٹانگ بڑھاؤں. اب تمہارے گھر میں بلاؤں کو آنا چاہیے اور وہ آ کر رہیں گی. دو چیزیں اگر تم دوسروں کے ایمان کو بچانے کی کوشش نہ کرو گے تمہارے گھر میں بلائیں آئیں گی. اور دو چیزیں اگر تم دوسروں کے جسم کو بچانے کی کوشش نہ کرو گے بے کر کے اغاثت الملعوف کوئی مصیبت زدہ جس کے اوپر مصیبت نازل ہو گئی وہ تمہیں مدد کے لیے پکارے اور تم آنکھیں بند کر کے ایک مقام پر آگے گزر جاؤ بلائیں تمہارے گھر میں آ کر رہیں گی. وہ بے تر کے اعانت المظلوم اور تمہارے سامنے کوئی ضعیف ہو بے قص ہو مصیبت کا مارا ہو اور اسے مدد کی ضرورت ہو اور آگے بڑھ کر تم اس سے اس کی مدد نہ کرو. پہلی چیز وہ پکارے تم جواب نہ دو. دوسری چیز وہ پکار بھی نہیں رہا وہ خاموش ہے لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہ مصیبت کا مارا ہے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرو ورنہ یاد رکھو کہ تمہارے گھروں میں بلائیں نازل ہوتی رہیں گی. دعاؤں پر دعائیں پڑھے جاؤ وظیفے پر وظیفے پڑھے جاؤ پورا قرآن ختم کر ڈالو پوری وفاقی کو حفظ کر لو ہم میں یجیب المضطرہ کے ورد پر ورد کیے چلے جاؤ بلائیں آ رہی ہیں اور آ کر رہیں گی جب تک کہ تم راستہ بند نہ کرو گے جہاں سے بلائیں نازل ہوا کرتی ہیں. تو پتہ چلا کہ ایک مظلوم ایک ضعیف ایک بے قص ایک مصیبت کے مارے کی مدد کرنا جہاں ایک طرف انسان کے اسلام کو بچاتی ہے کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا وہ مسلمان نہیں اسلام کو بچاتی ہے ایک طرف مومن کے ایمان کو بچاتی ہے کیونکہ قرآن نے مفہوم یہ ظاہر کیا کہ وہ مومن نہیں جو دوسرے کی مدد نہ کرے وہاں تیسری طرف انسان کو بلاؤں اور آفتوں اور مصیبتوں سے بچاتی ہے. اور یہ نسخہ کہ دوسرے کی مدد کی جائے ہر دعا سے زیادہ ہر عمل سے زیادہ ہر وظیفے سے زیادہ تصدیق کی ہر مرتبہ تصدیق کے ہلانے سے زیادہ مجرب ہے بس اسے استعمال کر کے دیکھ لیں. اور ساتھ ساتھ جہاں مظلوم کی مدد ایک طرف اس دنیا کی مصیبتوں سے آپ کو بچاتی ہے وہاں دوسری طرف آخرت کی مصیبتوں سے آپ کو بچاتی ہے. دنیا کے اندر مظلوم کی مدد کس طرح سے کرنا چاہیے یہ واقعہ ہم نے اکثر بیان کیا اور کیونکہ ولادت پیغمبر کی تاریخ بہت قریب اس لیے ایک مرتبہ پھر اس واقعے کو سن لیں کہ دیکھیں مظلوم کی مدد کا کتنا بڑا ثواب اور اجر انسان دیکھتا ہے. پھٹے پرانے حال میں کوئی چلا جا رہا ہے اپنی اکڑ میں اپنے غرور میں میرا یہ مقام و مرتبہ ہے میں بھلا اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں. یاد کیجئے وہ واقعہ اسے دہرانا اس وقت مقصود نہیں ہے کیونکہ وقت تیزی سے گزرا جا رہا لیکن ذہن میں لے آئیے وہ واقعہ کہ جب اولین و آخرین کا سردار فخر موجودات سبب تخلیق کائنات اپنے مقام پر کھڑا ہوا ہے مکے کی گلیاں پیغمبر اسلام اور یہ منظر دیکھا کہ ضعیفہ اس مقام سے گزرتے ہوئے جا رہی بھاری بوجھ کمر کے اوپر تھکی ہاری ضعیفہ پیغمبر نے یہ منظر دیکھا نہ یہ خیال کیا کہ میرا مقام کیا نہ یہ خیال کیا کہ میرا مرتبہ کیا نہ یہ خیال کیا کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا. وہ پیغمبر جو خود اس وقت بڑھاپے کی جانب مائل ہے کیونکہ یہ رسالت کے اعلان کے بعد کا واقعہ 40 سال سے اوپر کی عمر ہو چکی ایسی حالت میں ایک ضعیفہ کو دیکھا ضعیفہ نے کوئی سوال نہ کیا مدد کی درخواست نہ کی چپ چاپ آگے بڑھی جا رہی ہے لیکن پیغمبر دیکھیں کسی کو اس حالت میں اور خاموش کھڑے رہیں وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں پیغمبر نہیں ہو سکتے اسی لیے ایک مرتبہ تیزی سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس ضعیفہ کے بوجھ کو اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچایا. ذرا دیکھیں تصور کریں پیغمبر سے بڑھ کر اس وقت بلکہ تمام اوقات میں پیغمبر سے بڑھ کر افضل ترین کون ہوگا اور اس وقت اس عورت سے بڑھ کر بدترین کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ روایت یہی تو ہے کہ جب اس عورت نے گھر جا کر پیغمبر کا شکریہ کیا ادا کیا اور کہا کہ میں اور کچھ تیری خدمت نہیں کر سکتی، بس ایک نصیحت ہے جو تجھے کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس احسان کا جو تُو نے مجھ پر کیا کوئی اور بدلہ نہ صحیح، اتنا سا بدلہ ہو، اور یہ کہہ کر کیا نصیحت کی تھی؟ یہی نصیحت تو کی تھی کہ میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھ آج کل مکے میں ایک جادوگر آیا ہوا جو ماں کو بیٹے سے، بھائی کو بہن سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر رہا ہے، خبردار اس کے پاس نہ جانا۔ واقعہ تو آگے آپ کا سنا ہوا، لیکن کہنے کا مقصد صرف اتنا کہ وہ عورت کافر، اور کافر اور پیغمبر کو کوئی مقابلہ ہی نہیں، کافر بدترین مخلوق، پیغمبر افضل ترین مخلوق، لیکن افضل ترین نے آج بدترین کی مدد کی صرف اس لیے کہ وہ مصیبت کا مارا ہوا مدد کا محتاج ہے۔ آپ کے ذہن میں وہ واقعہ بھی ہوگا جب پانچویں امام نے کہا کہ قبر میں ایک عالم دین کو 100 کوڑے کا عذاب خدا نے مقدر کیا، اور جب انہوں نے اپنے علم کو پیش کیا، اپنی محنتوں کو پیش کیا، تمام زندگی دین کو پھیلانے میں اپنی کوششوں کو پیش کیا تو 100 سے 99 ہوئے، 99 سے 98 ہوئے، وہ کم کراتے گئے، خدا کم کرتا گیا، یہاں سے 100، یہاں تک کہ 100 سے گھٹ کر 1 کوڑا رہ گیا، اور جب آخر میں اس کی معافی کی درخواست کی تو خدا نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ نہیں، یہ 1 کوڑا تو تجھ پر نازل ہوگا، وہ رحمت ہے کہ 100 سے گھٹا کر 1 کر دیا، اور یہ عدل و انصاف ہے کہ 1 کوڑا تیرے جسم پر آئے گا۔ اور پانچویں امام کا وہ جملہ بھی کتابوں میں ہے کہ وہ 1 کوڑا انہیں مارا گیا، کس شان کا کوڑا تھا کہ اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے ان کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اور جب راوی نے پوچھا مولا اس کا قصور کیا تھا تو یہی 2 قصور تو بتائے کہ 1 دن بغیر وضو کی نماز پڑھ لی، اور 1 دن ایک بوڑھا شخص سامنے سے جا رہا تھا اور آگے بڑھ کر اس کی مدد نہ کی۔ تو ذرا دیکھتے چلے کہ مدد، مظلوم کی مدد، مصیبت زدہ کی مدد، بیکس کی مدد کرنا جہاں ایک طرف دنیا کے اندر انسان کو بلاؤں سے بچاتی ہے، آفتوں سے بچاتی ہے، اسلام کو بچاتی ہے، ایمان کو بچاتی ہے، وہاں قبر کے اندر بھی جا کر انسان کی مدد کرتی ہے۔ اور مظلوم کی مدد نہ کرنا دنیا میں ایمان لے جاتی ہے، اسلام لے جاتی ہے، بلائیں گھر میں آتی ہیں، برکتیں چلی جاتی ہیں، وہاں قبر کے اندر عذاب کو لے کے آتی ہے۔ اور اگر انسان نے کام کیا، مظلوم کی مدد کی، مظلوم کا خیال رکھا تو مرنے کے بعد آرام ہے، اطمینان ہے، راحت ہے۔ وہ واقعہ جو کتابوں کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام مروی ہے میرے پانچویں امام سے کہ امام پنجم نے ارشاد فرمایا، شجرہ توبہ کتاب کا نام ہے جس کی روایت، پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا انتقال ہو، اتنا گناہگار، اتنا ظالم، اتنا سنگین اور اتنا بڑا خطا کار کہ مرنے والا مر گیا۔ اور بنی اسرائیل کا وہ دور ہے کہ جب لوگوں میں ایمان باقی، ایک مرتبہ مرنے والا مر گیا اور کوئی اپنے مقام سے ہلا نہیں، کوئی اپنے گھر سے نکل کے آیا نہیں اس کے گھر والوں کو تسلی دینے کے اور اس کے جنازے کو اٹھانے کے، اتنا بڑا گناہگار و خطا کار تھا کہ کسی نے آگے بڑھ کر اس کے جنازے کو دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ روایت امام یہ کہ اس کی بیوی مجبور ہو گئی اور کرائے پر کچھ مزدوروں کو لے کے آئی اور ان سے کہا کہ میرے شوہر کا جنازہ اٹھا کر قبرستان تک پہنچا دو۔ اتنی بے کسی کی حالت میں مرا اس لیے کہ اتنا بڑا گناہگار تھا کہ پوری بنی اسرائیل کو یقین کہ اس کا جنازہ اٹھانے سے کہیں ہم کسی عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، اتنا بڑا دشمن ہے خدا، اور اس کا جنازہ ہم اٹھائیں، کوئی جب جنازہ اٹھانے والا نہ تھا تو نماز پڑھنے والا کہاں سے آتا۔ بیوی نے مزدوروں کو پیسے دے کر، اجرت دے کر جنازہ کو قبرستان تک پہنچوا دی، لیکن اب جنازہ قبرستان میں رکھا، دفن کرنے کی باری آ رہی اور بیوی پریشان پریشان کھڑی کہ بغیر نماز جنازہ کے کیسے اسے دفن کیا جائے۔ یہاں یہ حالت، اور وہاں روایت یہ کہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ عابد و زاہد شخص اس زمانے کے دین کے اندر یہ رواج تھا کہ جس کو زیادہ عبادت کرنا ہوتی وہ شہر چھوڑ کر ویرانے میں چلا جاتا تاکہ گھر والوں کے جھنجٹ سے بچ کر، دنیا والوں کے بکھیروں سے نجات پا کر اطمینان سے عبادت خدا انجام دی جائے۔ اور اس زمانے کی شریعت میں یہ جائز بھی تھا بلکہ مستحسن تھا۔ چنانچہ روایت یہ ہے کہ جنازہ قبرستان میں رکھا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، پریشانی کی حالت، گھبراہٹ کی حالت کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عابد و زاہد کہ جس کی عبادت و زہد کی قسمیں لوگ کھایا کرتے تھے وہ اپنے عبادت خانے سے برآمد ہوا اور سیدھا اس قبرستان میں آیا اور آنے کے بعد اس قبرستان کے اس مردے کے اوپر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا شروع کیا. سب سے بڑا عابد اور سب سے بڑا زاہد اللہم اغفر للمومنین اور اللہم اغفر لہذا المیت کی دعا پڑھ رہا اس اتنے بڑے گناہگار کو کہ اس مومنوں کے ماحول میں کوئی اس کا جنازہ اٹھانے والا نہ تھا. ایک مرتبہ جب یہ اطلاع شہر تک پہنچی لوگ پریشان پریشان گھبرائے گھبرائے دوڑے آئے دیکھا کہ نماز جنازہ جاری. تو اب روایت یہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد اس عابد و زاہد کی وجہ سے اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی کہ آج تک اس خوف میں اتنی تعداد کسی کے جنازے پر جمع نہ ہو سکی. خیر جنازہ تو دفن کر دی, جنازہ دفن کر کے لوگ پلٹے اس عابد و زاہد کی جانب اور ایک مرتبہ کہا کہ آپ یہاں پر کیسے تشریف لائے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کی, آپ اپنی عبادت گاہ سے خارج ہوں کہ بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت آ جائے, آپ عبادت کو چھوڑ کر باہر نہ آتے تھے آج کیسے آ رہے. تو جواب دیا کہ میں مجبور تھا اپنی عبادت کے اندر کہ ایک مرتبہ دوران عبادت میں نے یہ دیکھا کہ میں جنت کے اندر پہنچ چکا ہوں اور جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہوں. میں نے جنت کے جتنے باغ دیکھ سکتا تھا دیکھے, جتنے محل دیکھ سکتا تھا دیکھے, سب سے خوبصورت باغ اور سب سے خوبصورت محل پر جب میری نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ میں نے کسی سے دریافت کیا کہ کس کا باغ اور کس کا محل. تو ایک مرتبہ مجھے جواب ملا کہ آج فقط ماتا ولی من اولیاء اللہ, کہ آج خدا کے اولیاء میں سے ایک ولی کا انتقال ہو گیا اور یہ باغ اور یہ محل اسی ولی کا ہے. میں نے گھبرا کے پوچھا کہ کون ولی, تو جواب دیا وہ جس کا جنازہ قبرستان میں رکھا اور کوئی نماز پڑھنے والا موجود نہیں. بس اتنا سننا کہ ایک مرتبہ میں گھبرا کے اپنے متعلق سے کھڑا ہوں, ایسا شخص جسے خدا کی جانب سے ولی قرار دیا جا رہا ولی اللہ, ایسا شخص کہ جنت کے باغات میں سے بھی سب سے خوبصورت باغ اسے عطا دیا جا رہا ہے. میں گھبرا کے اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور سیدھا قبرستان میں آیا, ایک ہی جنازہ مجھے نظر آیا اس پر میں کھڑا ہو گیا. لوگ حیران ہو کر عابد و زاہد کو اس مرنے والے کی تمام کیفیت بتائی اور کہا کہ اتنا بڑا خطا تھا اتنا بڑا گناہ گار آج تک ہماری قوم میں کوئی گزرا نہیں, آپ نے کس طریقے سے یہ خواب دیکھا اور کس طریقے سے یہ نماز پڑھائی. طے پایا کہ شاید تم کو معلوم نہ ہو, اس کی بیوی کو کچھ معلوم ہو, چل کر اس بیوی سے دریافت کیا جائے. چنانچہ لوگ اس عابد کی سربراہی کے اندر پہنچے اس عورت کے گھر تک, بیوا کو جا کر پہلے پرسہ دیا اور اس کے بعد دریافت کیا کہ تو یہ بتا کہ تیرا شوہر کس طرح سے زندگی گزارتا تھا. جواب دیا کہ بس کچھ نہ پوچھ, کوئی وقت دن کا ایسا نہ تھا جب میں اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھتی تھی. شراب پینا, زنا کرنا, جوا کھیلنا, دوسروں کو ستانا, یہ اس کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. ایک دن بھی مجھے ایسا یاد نہیں کہ جب بغیر شراب کے نشے کے اس نے زندگی گزاری, اور ایک دن بھی ایسا یاد نہیں جب بغیر زنا کے اس نے وہ دن گزارا. ایک مرتبہ لوگ گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ بس اسی طریقے سے زندگی گزار رہا تھا, کوئی اور بات تو تجھے یاد نہیں. جواب دیا کہ ہاں, جو چھوٹے چھوٹے کام ضرور میں نے اسے کرتے ہوئے روزانہ پایا تھا, ایک تو یہ کہ جب تمام رات اور تمام دن شراب کے نشے میں مست ہو کر ہر گناہ کو انجام دیتا تھا اور صبح کا وقت آتا تھا نشہ ٹوٹتا تھا, آنکھ کھلتی تھی نشہ ٹوٹتا تھا, اب اگلی مرتبہ شراب پینے سے پہلے دوبارہ شراب پینے سے پہلے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور ایک مرتبہ روتے روتے کہتا تھا کہ پتہ نہیں جہنم کا کون سا ٹھکانہ خدا نے میرے لیے رکھا ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جہنم کی وجہ سے خوف طاری ہوتا تھا اس کے جسم پر, جلدی جلدی کھڑا ہوتا تھا, جلدی سے لباس وغیرہ پاک کر کے نماز پڑھ لیا کرتا تھا اور نماز ختم ہوئی سارا خوف رخصت ہو گیا, نماز رخصت ہو گئی, شراب کا جام ہاتھ میں لے کر سورج طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتا تھا. البتہ روزانہ یہ اس کی عادت بھی بن کر رہ گئی تھی کہ صبح آنکھ کھلتے ہی نشہ ٹوٹتے ہی روتا ضرور تھا, جہنم میں اپنے مقام کو ضرور یاد کرتا تھا, نماز ضرور پڑھ لیا کرتا تھا اور اس کے بعد شراب پینا شروع کر دیتا تھا. اور دوسرا یہ کہ اسی شراب کے نشے کے تحت یا پتا نہیں کسی اور وجہ کے تحت اس کا گھر جہاں ایک طرف جوا کھیلنے والے آتے تھے, جہاں ایک طرف زنا کرنے والی عورتیں آتی تھی, وہاں دوسری طرف کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جب یہ شہر کے کسی محلے سے دو تین یتیم بچوں کو نہ لاتا ہو اور یتیم بچوں کو لا کر اپنے گھر میں رکھ کر انہیں کھانا کھلا کر رخصت نہ کرتا ہو. ان دو کے علاوہ باقی ہر وقت ہم نے اسے گناہ کرتے پایا اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے پایا. روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ عابد موڑا اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو یتیم کے ساتھ اتنی شفقت و محبت سے سلوک کرے، خدا اگر اس سے بڑھ کر اسے مقام عطا کرے تو بھی تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. ذرا دیکھیں کہ قبر کے اندر جا کر ایک طرف مظلوم کی مدد نہ کرنا انسان کی پریشانی بڑھا سکتی ہے، تو دوسری طرف مظلوم کی مدد کرنا اتنے بڑے بڑے گناہوں کی جانب سے نگاہ قدرت کو پھیر سکتی ہے. یہ کلیہ نہیں، یہ اصول نہیں ہے کہ ہر گناہگار ہر بڑا گناہ کر کے یتیم کی مدد کرے تو بخش دیا جائے گا. یہ رحمت خدا کے ظاہر ہونے کا ایک طریقہ کہ کبھی رحمت خدا اس انداز سے بھی ظاہر ہو جایا کرتی ہے. تو جب اتنا بڑا گناہگار اگر ایک یتیم اگر ایک بیکس کی مدد کر کے اتنے بڑے مقام کو حاصل کر سکتا ہے، تو اگر ہم اور آپ جیسے مومنین کہ جو جتنے بھی گناہ کریں اتنا اطمینان تو شاید آپ کو ہو کہ اتنے بڑے گناہگار آپ نہ تھے، اگر ہم یتیم کی مدد کریں تو بھلا رحمت خدا کیسے ہمارے شامل حال نہ ہوگی. ایک طرف تو آپ نے یہ دیکھا کہ مظلوم کی مدد نہ کرنے والا عالم وقت بھی ہے تو عذاب الہی آیا، اور دوسری طرف یتیم کی مدد کرنے والا شہر کا فاسق ترین شخص بھی ہے تو رحمت خدا اس پر اسی انداز سے صحیح ظاہر ہو کر رہ گئی. بلکہ رحمت خدا یتیم کی مدد کے سلسلے میں تو اتنی وسیع ہے، اتنی وسعت رکھتی ہے کہ یتیم کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والے کو تو چھوڑیں، روایت تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، اور اب سے ڈیڑھ سال پہلے یہ روایت ایک تقریر میں آ چکی کہ حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا قبرستان سے. حلیت المتقین میں علامہ مجلسی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا ہے قبرستان سے، جب قبرستان سے گزرے ایک مرتبہ گھبرا اٹھے. گھبرانے کی بات بھی تھی، قبر کا مردہ اتنے شدید عذاب میں تھا کہ حضرت عیسیٰ جیسا پیغمبر بھی برداشت نہ کر سکتا. ایک مرتبہ گھبرا کے حضرت عیسیٰ بھاگے. اصحاب عیسیٰ نے پوچھا یا نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جتنا جلد بھاگ سکتے ہو بھاگو، اس لیے کہ اس قبر کے مردے پر اتنا شدید عذاب کہ اگر اس عذاب کی لپیٹ میں ہم بھی آ جائیں تو تعجب کی بات نہیں ہے. لوگ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے کہ جس مقام سے ایک نبی بھاگے اس مقام پر ہم رہیں تو کتنا بڑا عذاب اور کتنی بڑی پریشانی میں پھنس سکتے ہیں. چلے روایت یہ ہے کہ اتفاق سے اگلے سال بھی کسی تاریخ کو اسی مقام سے گزرو، دور سے لوگوں نے پہچان لیا وہ رہا قبرستان وہ رہی قبر. ایک مرتبہ قبر کو دیکھتے ہی لوگ تیزی سے بھاگنے لگے کہ بھاگو جلدی سے کہیں عذاب نہ آ جائے. بھاگ کر آگے پہنچے جمع ہوئے قبرستان کو جب پار کر دیا، مگر اب جو گھوم کر دیکھتے تو سب نظر آ رہے حضرت عیسیٰ نظر نہیں آ رہے. لوگ گھبرا گئے، نبی اللہ کہاں چلے؟ چاروں طرف دیکھا تو یہ دیکھا کہ بڑے آرام و اطمینان سے آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ قبرستان سے گزر رہے. گھبرا کے لوگ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے، اور حضرت عیسیٰ ہے کہ اتنے آرام سے آ رہے اتنے آرام سے آ رہے کہ جیسے انہیں کبھی آگے بڑھنا ہی نہیں. بہرحال لوگ انتظار کرتے رہے، حضرت عیسیٰ قریب پہنچے. ایک مرتبہ لوگوں نے گھبرا کے کہا یا نبی اللہ آج آپ بھاگے کیوں نہیں؟ گزشتہ سال تو آپ نے ہمیں بھی تیزی سے دوڑایا. تو کہا کہ آج یہاں پر اتنی بڑی رحمت خدا نازل ہو رہی کہ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ اس رحمت سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اٹھاؤں، اس لیے میں آہستہ آہستہ اس مقام سے بڑھ رہا ہوں. لوگ حیران، یا نبی اللہ یہ رحمت خدا کیوں آئی، یہ رحمت خدا کیوں نازل ہوئی؟ تو جواب دیا کہ اس قبر کا مردہ جو بڑا گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا کہ سال گزشتہ کا عذاب اس پر آ رہا تھا اس لیے میں تیزی سے بھاگا، لیکن آج اس سال کے دوران اس کے بیٹے نے دو نیکیاں انجام دی، ایک ٹوٹا ہوا راستہ تھا اس کی مرمت کرا دی، اور ایک یتیم بچہ تھا اسے اپنے گھر میں لا کر اس کو پرورش پروان چڑھانے لگا. تو ایک مرتبہ حکم خدا آیا کہ جس کا بیٹا ایسی مدد کرنے والا ہو یتیم کی، اس باپ کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا اور شرم آتی ہے. چنانچہ عذاب برطرف ہو کر رحمت نازل ہونے لگی. مظلوم کی مدد کا ثواب دیکھیں کہ ہم بھی مدد کرنے والے نہیں، بیٹے نے مدد کر دی تو اس کی بنا پر باپ کا عذاب برطرف ہو گیا. تو جب بیٹے کی وجہ سے باپ کا عذاب دور ہو رہا ہے تو خود باپ کے اوپر، خود بیٹے کے اوپر جو مدد کرنے والا ہے کتنی رحمت خدا نازل ہوگی. لیکن اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی تقاریر میں ہوگی. آج تقریباً ڈیڑھ منٹ ہماری گفتگو زیادہ ہو گئی، جس کے ہم آپ سے معذرت چاہیں. انشاءاللہ آئندہ ایسا نہ ہوگا، واقعہ تھا اس لیے اسے ختم کرنا ہم نے مناسب نہ سمجھا. اب گفتگو ختم ہو گئی، جو مومنین جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کیا جا سکتا ہے. حاضر جی، نواسے والا غور کریں گے، نواسے والے وقت چاہیے اس کے اندر جی. ہاں غور کرنا پڑے گا، مسئلہ ویسے ہے واضح اور آسان، لیکن اس وقت جو ہے اتنا پہلے مسائل بتا ہوا تھا کہ دماغ کی چولہے ڈھیلی ہو چکی ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے سے. مطلب آپ خود بھی غور کریں تو بہت آسان ہے.
دودھ پلانے 15 ٹائم اپنے کیا کام ہے؟
ہاں جب دودھ پلایا جائے اس بچے کو تو بچہ جو ہے جو دودھ پیتا ہے کم از کم 15 مرتبہ پیے, یعنی ایک مرتبہ پیا پیٹ بھر گیا بچے کا, بچے چھوڑ کر آیا دوبارہ بچے کو بھوک لگے پھر یہی عورت اسے دودھ پلائے کوئی دوسری عورت نہ پیا, پھر دوبارہ پلایا پھر چھوڑ دیا, تیسری دفعہ پلایا چھوڑ دیا, اب صرف 3 دفعہ بچے نے دودھ پیا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا. وہ عورت اس کے لیے اجنبی ہے, یہ لڑکا اس کے لیے اجنبی ہے. جب اسی طرح کر کے 15 مرتبہ یعنی ہر مرتبہ بچہ دودھ پیے پیٹ بھر جائے چھوڑ کر آ جائے, پھر بھوک لگے پھر یہی عورت اسے دودھ پلائے, پھر بھوک لگے پھر یہی عورت اسے دودھ پلائے, 15 مرتبہ مسلسل یہ عورت اسے دودھ پلائے, 15 مرتبہ یعنی 15 مرتبہ بچے کو بھوک لگے اور 15 مرتبہ یہی عورت اسے دودھ پلائے, چاہے ایک دن ہو دو دن ہو تین دن ہو جتنے دن. جب 15ویں مرتبہ وہ بچہ دودھ پی لے گا اس عورت, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی پی, لیکن کم از کم 15 مرتبہ پینا چاہیے. جب 15 مرتبہ پی لے تو وہ ماں بن گئی اور یہ اس کا بیٹا بن گیا.
بالکل نانی اور نانی اور نواسی ضرور ہے.
ہاں یہ پوری 8 شرطیں ہونی چاہیے, اگر ان 8 شرطوں کے بغیر نانی نے 2 دفعہ دودھ پلا دیا 4 دفعہ دودھ پلا دیا تو کوئی حرج نہیں. 15 مرتبہ دودھ پلائے یا پورے 24 گھنٹے میں دودھ پلائے یا اتنا دودھ پلائے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس کی ہڈیاں اور گوشت کسی دودھ سے.
اسی طرح جو آپ نے کہا تھا کہ بیوی اگر اپنی سوکن کو دودھ پلا دے
گی, یہی شرط اور نہیں اولاد جو ہے شبہ کی اولاد کہلائے گی, حرام زیادہ تو نہیں ہے تو اولاد زیادہ ہوگا اور بچے کہ دونوں کو علم نہ ہو, اور اگر کسی ایک کو علم ہے تو اس کی طرف سے وہ اولاد حرام زیادہ ہوگی دوسرے کی طرف سے حلال زیادہ ہوگی. مطلب شوہر کو معلوم ہے کہ میں نے دودھ پیا ہے بیوی کو نہیں معلوم, تو یہ بیٹا ہوگا, یہ عورت اس کی ماں تو ہوگی لیکن یہ مرد اس کا باپ نہیں ہوگا, یہ اس کی طرف سے حرام زادہ ہے اس کی طرف سے حلال زادہ ہے, آدھا حلال زادہ ہے آدھا حرام زادہ ہے.
نانی نے جب نواسی کو دودھ پلایا تو بیٹی اور داماد سے نکاح
کر
دوبارہ
نہیں کر سکتے, اب نہیں کر سکتے, ہمیشہ کہتے کہ حرام ہو.
نانی نے نواسی کو دودھ پلایا تو دونوں بہنیں ہو گئی.